بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حضرت أبو مسعود عقبة ابن عمرو انصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کو آیت صدقہ کہا جاتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، تو حضرات صحابہ کا اس آیت پر عمل دیکھنے کا تھا. اس آیت صدقہ میں اللہ نے حکم فرمایا، اے پیغمبر، خود من اموالہم، آپ مسلمانوں سے مال لیجئے، خود من اموالہم صدقتن، بطور صدقہ، تطہرہم وتزکیہم، یہ مال، یہ صدقہ ان کو پاک کرے گا. صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے روحانی اعتبار سے بھی پاکیزگی ملتی ہے، اور جو مال باقی رہتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ چاہے کہ وہ خود بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کے بچے بھی محفوظ رہیں، تو اللہ کی راہ میں خوب صدقہ نکالے. صدقے کا فائدہ ضرور مل کر رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حدیث پاک میں آتا ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور انسان سے بری موت کو دفع کرتا ہے. اللہ ناراض کس چیز سے ہوتے ہیں؟ گناہوں سے. گناہوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. تو صبح سے شام تک کی ہماری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، معاصی کا صدور ہوتا رہتا ہے، تو بندہ صدقہ بھی نکالتا رہے، معافی مانگتا رہے، صدقہ نکالتا رہے. شیطان اور نفس تو ہمت نہیں ہاریں گے. شیطان ہر موقع پہ، ہر لمحے موت تک یہ کوشش کرے گا کہ اس کو بہکاؤ، راہ راست سے ہٹاؤ، صراط مستقیم سے ہٹاؤ، گمراہ کرو، جہنم کے راستے پہ ڈالو. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اس سے لڑائی زندگی بھر کی ہے، کبھی وہ پچھاڑے کبھی ہم پچھاڑے. دنگل میں دو پہلوان لڑتے ہیں، کبھی یہ پچھاڑتا کبھی وہ پچھاڑتا ہے، तो शैतान भी हमारे साथ लड़ेगा और लड़ता रहेगा, हिम्मत नहीं हारेगा, मौत तक लड़ेगा, आखिरी सांस तक वो कोशिश करेगा वरगलाने की, बहकाने की। तो इसलिए चूंकि शैतान पूरी कोशिश करता है और हम इतने मजबूत हैं नहीं, होता रहता है कुछ न कुछ, तो माफी भी मांगते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, तोबा करते रहें और सदक़ात भी निकालते रहें, अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा हो जाता है। सदका निकलने से क्या होता है? अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वरना कभी कभी इंसान ऐसा गुनाह कर देता है कि अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। रब नाराज़ हो गया तो फिर अब क्या चीज़ इंसान की महफूज रह सकती है? तो फौरन तोबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, फौरन तोबा, इस्तिग़फ़ार और सदका निकालो। अस्सदका तो तुतफ़ी ग़ज़ब अर्रब। यहाँ रुक कर मैं आपको एक अमल बताऊं, जिस अमल से बंदा शैतान से महफूज रहता है। सबको ज़रूरत है ना शैतान से महफूज रहने की। अल्लाह ने इसको हमारा खुला हुआ दुश्मन कहा है, इन शैतान लकुम अदुव मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। दुश्मन का मतलब यह है कि उससे हमें हमेशा आगाह रहना है, चौकन्ना रहना है। बाप अपने बेटे को यूं कहे, बेटा तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारी क्लास में फला बच्चा पढ़ता है, उससे होशियार रहना, वो दुश्मन है तुम्हारा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। एक दफे कहता है बाप, दो दफे कहता है, जब जब स्कूल छोड़ने जाता है कहता है, बेटा वो तुम्हारा दुश्मन है। तो बेटे के दिल में बात आ जाती है ना कि अब्बा जब इतना कह रहे हैं इसका मतलब ये हमारा वाकई में दुश्मन है, खैर खां नहीं है। फिर अगर बेटा उसके साथ खेलता है, रहता है और उसने फिर नुकसान पहुंचा दिया, फला अलूमुन इल्ला नफ्सा, तो इंसान को फिर अपने आप ही को मलामत करनी है कि बाप ने तो समझाया। बिल्कुल इससे भी ज्यादा शफकत भरे अंदाज में अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार कहा है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ये तुम्हें बहकाएगा, जब इसे मौका मिलेगा ये तुमको राह रास्ते से हटाएगा, इससे चौकन्ना रहना है। तो इसलिए कुछ आमाल जो बताए गए हैं शैतान से हिफाजत के, वो कर लेने चाहिए। एक छोटा सा अमल है और सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे उसे करने में और शाम तक शैतान से हिफाजत। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा 10 दफे अल्लाह पाक से शैतान मर्दूद से हिफाजत मांगता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुतायन फरमा देते हैं, शाम तक इसके साथ रहता है और शैतान से इसकी हिफाजत करता है। और शैतान मर्दूद से हिफाजत और पनाह कैसे चाही जाती है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुबह ही पढ़ लिया करें आप, आसान तरीका। और याद रखिए शैतान आपको रोकेगा, नमाज से पहले याद आएगा, चलो पढ़ दे, नहीं नहीं भाई नमाज के बाद पढ़ लेना, फिर शैतान रोकेगा आपको, दूसरी चीजें सामने लाकर रख देगा, लेकिन यहां पर आपको बहकना नहीं है। 10 दफे आप घड़ी में देखिए, 20 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 25 सेकंड में 10 दफे आप पढ़ सकते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 10 दफे पढ़ लेंगे तो शाम तक अल्लाह पाक की तरफ से एक फरिश्ता हमारे साथ लगा दिया जाता है जो शैतान से हमारी हिफाजत करता है। तो सदके का एक बड़ा फायदा अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। और मैं बता, अल्लाह का गुस्सा किससे होता है? गुनाहों से, गुनाहों से हिफाजत होती है। और दूसरा फायदा, बुरी मौत से हिफाजत करता है। हालात ऐसे हैं कि कब कहां क्या हादसा पेश आ जाए कुछ कहा नहीं कहा जा सकता। अच्छे खासे भले घर हैं, खूबसूरत घर हैं, चारों तरफ से महफूज हैं। आपके सामने खबरें आती होंगी, हमारे सामने तो बहुत सी आई हैं, اچانک کرنٹ کے بورڈ میں آگ لگی اور پورے گھر کے اندر آگ پھیل گئی اور سارا گھر جو آگ کی نظر ہو گیا. حالانکہ حفاظت کی دوسری چیزیں ہیں لیکن حفاظت کی دوسری چیزیں بھی کام نہیں آئیں. آج کل جو کاریں آ رہی ہیں ان سب کے اندر ایئر بیگ ہوتا ہے کہ ذرا سی چوٹ لگے, تصادم ہو اور فوراً وہ ایئر بیگ کھل جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کا سر سامنے لگے بھیج نہ جائے, انسان محفوظ رہے. لیکن جب اللہ پاک کو موت دینی ہوتی ہے اور کسی کے مقدر میں موت آنی ہوتی ہے تو ایئر بیگ کھلتے ہی نہیں ہیں. کھل جاتے ہیں تو بھی انسان جو ہے اللہ کی طرف پہنچ جاتا. آپ کے سامنے بھی کیسی مثال ہے, میرے سامنے دسیوں مثالیں ہیں. ایئر بیگ کھلا ہے اور ذرا سی دماغ میں گم چوٹ لگی ہے اور پھر وہ انسان ٹھیک نہیں ہو پایا اور چلا گیا. تو حالات ایسے ہیں, ماحول ایسا ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگتے رہے, اللہ بری موت سے حفاظت فرمائیے. اور حدیث میں اس کا آسان طریقہ بتایا گیا, آپ صدقات کی کثرت کرو, صدقات کی کثرت کرو. اور کثرت میں ہم ایک ترتیب ہمیشہ بتاتے ہیں, اپنی کمائی کا 5% اللہ کی راہ میں نکالو, زکات سے الگ. وہ نکال کر رکھو, جب جب موقع ہو دیتے رہو. اللہ نے اور زیادہ آپ کو حوصلہ دیا ہے تو 10 کر دو, اور حوصلہ کیا ہے تو 20 کر دو, اور حوصلہ کر دیا کیا ہے تو دیا ہے تو 30 کر دو. کمی تو آتی نہیں, استعمال بڑھتا رہے گا آپ کا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صدقے کی, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, کہ پیغمبر آپ ان سے صدقہ لیجئے, یہ صدقہ ان کو پاک کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ لیا کرتے اور غرابا پر تقسیم فرمایا کرتے, ضرورت مندوں پر تقسیم فرمایا کرتے. اس وقت صدقات جو دیے جاتے تھے اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بیت المال میں جو بڑے ہیں, والی ہیں, گورنر ہیں, عامل ہیں, امیر ہیں, ان تک پہنچایا جاتے تھے صدقات, اور وہ پھر مستحقین کو پہنچاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کے اہل ہوتے تھے ان تک پہنچایا کرتے تھے. تو جب یہ صدقے کی آیت نازل ہوئی ہے تو حضرات صحابہ میں اس آیت پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ آیا, ایسا جذبہ آیا کہ ہر قسم کے صحابہ, ہر قسم کا مطلب مالدار ہیں, غریب ہیں, درمیانی قسم کے ہیں, سارے کے سارے میدان میں آ گئے اور مختلف انداز سے صدقات کرنے لگے. کوئی زمیندار ہے تو اپنے باغات دے رہا ہے, یا رسول اللہ میرا یہ باغ ہے, مجھے بہت محبوب ہے, اور چونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم راہ مولا میں وہی خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول یہ باغ مجھے محبوب ہے, سارا کا سارا اللہ کی راہ میں. کسی کے پاس دوسرا مال ہے تو وہ اپنا دوسرا مال لے کر آتا ہے, یا رسول اللہ صدقہ قبول فرما لیجئے راہ مولا میں. حضرت ابو مسعود جو اس روایت کے راوی ہے, حدیث ہیں اس کے روایت کرنے والے, فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کنا نحامل علی ظہورنا, ہماری یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہم میں سے جو کمزور لوگ تھے, مستور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہ بازاروں میں جاتے تھے اور اپنی کمروں پر, پیٹوں پر بوجھ اٹھاتے تھے, اور پھر جو مزدوری ملتی تھی اس مزدوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے, یا رسول اللہ ہم نے یہ کمایا ہے قبول فرما لیجئے. کس قدر اخلاص تھا ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, کس قدر اخلاص کہ گھر میں ہے نہیں ہے لیکن راہ مولا میں ضرور دینا ہے, اور اس کے لیے محنت. کنا نحامل, اپنی پیٹوں پر, اپنی کمر پر بوجھ لاد رہے ہیں. جب یہ ماحول بن رہا تھا, فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. تو ایک شخص آتے ہیں اور انہوں نے حضور کی خدمت میں بڑا صدقہ پیش کیا, بشيء كثير, بہت سارا مال پیش کیا. کون شخص ہے؟ دوسری روایتوں میں, دوسری حدیثوں میں ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, عشرائے مبشرہ میں سے ہیں, ان دس صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, ان میں سے ہیں. بڑے تاجر ہیں, حضور نے ان کو دعا دی تھی, دعا کی برکت تھی کہ مٹی بیچتے تو سونے کے بھاؤ ان کے ہاتھ سے بکتی تھی, اور سب سے اہم بات صدقات خوب کیا کرتے تھے, دیتے بہت, تیرا ہے مولا میں, اور جب آدمی دے گا تو ادھر سے بھی ایسی ملے گا, من اللہ الی اللہ, اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف, ادھر بھیجیں گے ادھر سے آئے گا, روک کے رکھیں گے تو رکا رہے گا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں, یہ اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی, حضور کی نسبتی بہن جن کو سالی بولتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن, کافی صدقہ کیا کرتی تھی. حضور کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میں صدقہ کرتی ہوں اور بلا گنے دیتی ہوں, ایسا دینا بہتر ہے یا گن گن کے دینا بہتر ہے؟ حضور نے کہا اگر گن گن کے دو گی تو گن گن کے ملے گا, اور بلا گنے دو گی تو بلا گنے ملے گا, یعنی بے تحاشا ملے گا. اس لیے آج بھی بہت سے عربوں کو آپ دیکھیں گے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ گنتے نہیں کتنے ہی, اس طریقے سے دیتے ہیں, آج بھی آپ یہ دیکھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر کہا انفق, خرچ کرو, ينفق علیک, تم پر خرچ کیا جائے گا, انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب, جو تمہاری پاکٹ میں ہے جیب میں ہے تم اس کو راہ مولا میں دو, جو غیب میں ہے وہ تم کو ملے گا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے, اللہ نے ان کی تجارت میں بڑی برکت دی تھی, یہ آئے اور انہوں نے اس موقع پر ایک بڑا مال, کتنا مال لکھا ہے کتابوں میں کہ 8000 درہم, 8000 چاندی کے سکے, جبکہ 10000 درہم ایک آدمی کی دیت تھی, 100 اونٹ جس میں تقریباً آ جاتے تھے, تو گویا 80 اونٹ جس میں آ جائیں, اور کرنسی کی جو حیثیت اس وقت تھی آج بھی ہے, اتنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. تو وہاں منافقین موجود تھے, وہ کہنے لگے کہ مرائن, یہ آدمی ریاکار ہے, دکھاوے کے لیے سب کر رہا ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ منافقین کا شیوا ہے کہ زیادہ خرچ کرنے والوں کو وہ ریاکار, اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی اپنی حیثیت سے اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کو بھی بخشتے نہیں ہیں, ان کو بھی کچھ نہ کچھ تانا دیتے ہیں. تو یہ تانا دینے کا کام منافقین کا ہے, اہل ایمان کا نہیں ہے, اہل اسلام کا نہیں ہے. یہ منافقین تھے جنہوں نے کہا مرائن, صحابی رسول کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں. پھر ایک شخص اور آئے, وجاء رجل آخر فتصدق بصاع, انہوں نے صرف ایک صاع, ایک پیمانہ ہے, شاید دو ہاتھ ایسے مل کے وہ بن جائے, وہ 3 کلو کے آس پاس تقریباً اس کے اندر ہوں گے, 3.5 کلو, ایک سا کے اندر کتنا آتا ہے 3.5 کلو, تو ایک پیمانہ ہے جس میں 3.5 کلو کھجور آتی. تو ایک سا کھجور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے, میری طرف سے صدقہ ہے. یہ بڑے غریب صحابی تھے, ان کا نام بھی آتا ہے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, مزدوری کرتے تھے, مزدوری میں جو بھی کام مل جاتا, بہت سے مزدور ایسے ہوتے ہیں نا آل راؤنڈر, جو بھی کام ان کو مل جائے وہ لے لیتے ہیں, بھئی ہمیں کام کرنا ہے, कुछ भी करवा लो, सामान उठवा लो, कुछ भी करवा लो, पानी खिंचवा लो, हमें पैसे चाहिए। तो मजदूरी करते थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो एक शख्स के बाग में पहुंचे और पूरी रात पानी सींचा। उस वक्त डोल से पानी निकाला जाता था, काफी मशक्कत होती है, और पूरी रात इन्होंने पानी खींचा है। सुबह को उस शख्स ने 2 सा खजूर दिए, यानी 7 किलो के करीब खजूर इनको मजदूरी में दिए। इन्होंने 1 सा अपने घर वालों को दे दिए और 1 सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाके पेश किए, या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। जिस वक्त ये पेश कर रहे थे उस वक्त में भी वहां मुनाफिकीन मौजूद थे। उन्होंने कहा इन्नल्लाह लगनीयुन अन साई हादा, अल्लाह ताला बेनियाद है इस शख्स के इस सदके से और सा से, अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है सा की। ये मुनाफिकीन कह रहे हैं, लेकिन ये मुनाफिकीन कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने चूंकि इखलास के साथ ये सदका पेश किया है, बे इंतहा मेहनत की है, तो बारगाह खुदावंदी में उसको ऐसी कबूलियत मिली, बारगाह रिसालत में उसको ऐसी कबूलियत मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके को लिया और लेने के बाद में कहा कि सारे माल पर बिखेर दो, सारे माल पर बिखेर दो। जब इंसान कोई चीज मुखलिसाना तौर पर खर्च करता है तो इसी अंदाज से उसको कबूलियत भी मिलती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि बहुत से मुरीदीन उनसे मिलने के लिए चले, मुख्तलिफ किस्म के हदीये तोहफे तहाइफ लेके, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। साथ में एक मुखलिस भी थे जो गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था। उनके दिल में बार बार एहसास हो रहा था ये सब तो हजरत के लिए कुछ ले जा रहे हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो रास्ते में जंगल आता था, उन्होंने उस जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और उनका गट्ठर बनाया और उनको अपने सर पर लादा कि कम से कम मेरे शेख के हमाम के काम आ जाएगा। पानी गर्म होता था उस वक्त में हमाम में, तो उस हमाम के काम आ जाएगा। जब ये पहुंचे तो सब ने अपने अपने हदीये पेश किए। ये बेचारे सोचते कि मेरा क्या हदिया है, किस तरीके से पेश करूं, और पता नहीं उसको कबूलियत मिले भी नहीं मिले। हजरत ने खुद ही कहा भाई आप क्या लाए? उन्होंने कहा हजरत जंगल से आ रहा था, कुछ लकड़ियां इकट्ठी की हैं, हम्माम में काम आ जाएंगी। हजरत ने अपने खादिम को बुलाया, कहा इनकी लकड़ी महफूज करके रखो, जब हमारा इंतकाल हो जाए उस वक्त गुसल के लिए जो पानी गर्म किया जाए इन्हीं लकड़ियों से किया जाए। तो इखलास के हदीये को इसी तरीके से कबूल किया जाता है। इस तरह सदकात में जिस कदर खुलूस होगा, इखलास होगा, रब के यहां वो इसी अंदाज से कबूलियत भी हासिल करेगा। ये कहने वाले कह रहे हैं कि देखो ये तो अल्लाह को इनके सदके की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको इस अंदाज से कबूल फरमा रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये सारे खजूर सारे माल पर बिखेर दो। जब मुनाफिकीन की ये बातें सामने आई हैं तो कुरान पाक की एक आयत नाजिल हुई, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم। वो लोग जो मोमिनीन में से नफली सदकात देने वालों पर ऐब लगाते हैं और उन लोगों पर भी जो अपनी ताकत के मुताबिक माल खर्च करते हैं, जो ऐसे करने वाले लोग हैं, ये फैस खरून अमीन मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ही उनका मजाक उड़ा रहा है, और अल्लाह के मजाक उड़ाने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है और फिर इनके लिए दर्दनाक अदाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। वलहुम अदाबुन अलीम। अगली हदीस हजरत सईद इब्न अब्दुल अजीज रबिया इब्न अजीद, और वो नकल करते हैं अबू इदरीस अल-खौलानी से, वो नकल करते हैं अबू ज़र जुंदुब इब्ने जुनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और वो नकल करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। اور آپ علیہ الصلات والسلام اللہ سے نقل کرتے ہیں. گویا یہ حدیث جو اب پیش کی جا رہی ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اللہ کا فرمان ہے, قرآن میں نہیں ہے. حضور علیہ الصلات والسلام کو بطور الہام وہ فرمان دیا گیا اور حضور علیہ الصلات والسلام نے امت کو پہنچایا, قرآن میں نہیں ہے. وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ, وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک وحی متلو ہے اور ایک وحی غیر متلو ہے. وحی کے معنی اللہ کا پیغام جو جبرائیل علیہ الصلات والسلام کے واسطے سے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں, یا الہام کے ذریعے سے دل میں بات ڈالتے ہیں اللہ پاک, تو اللہ کا پیغام ہے اس کو وحی بولتے ہیں. اس وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک وحی متلو ہے, ایک وحی غیر متلو. وحی متلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ پیغام جس کی تلاوت کا حکم ہے, اور وہ ہے قرآن کریم. اور وحی غیر متلو کا مطلب یہ کہ اللہ کا وہ پیغام جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے, جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے, وہ بھی اللہ کا پیغام. تو اس میں سب سے پہلے درجے پر وہ حدیثیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں. خود کس میں کہا گیا, اللہ یہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی. اور پھر جو کچھ حضور ارشاد فرماتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کا فرمان ہے, اس لیے کہ قرآن پاک میں صاف طور پر کہا گیا, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے کہتے ہیں, اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات, اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے, اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ دیکھو, میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا, تو ظلم کسی موقع پر کرنا ہی نہیں ہے, لہذا آپس میں ظلم سے بچنا. پھر آگے فرمایا, یا عبادی کلکم وال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, تم میں سے ہر کوئی گمراہ ہے مگر وہ جس کو میں ہدایت دے دوں, تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کریں, اس لیے سورہ فاتحہ میں سب کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم. نبی ہے ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں, ولی ہے, فقیہ ہے, کوئی کتنا بھی بڑا عابد ہے, سب کو سورہ فاتحہ. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا, لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب. جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو امام کو پڑھنا ضروری ہے, اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہوتی ہے, تو امام کی قراءت مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی حاکم کے دربار میں ایک جماعت جاتی ہے اپنا کوئی مسئلہ لے کر, تو کیا سارے کے سارے لوگ بولتے ہیں؟ کتنے لوگ بولتے ہیں؟ ایک ہی بولتا ہے نا کوئی. تو جب ہم جماعت کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے اپنا ذمہ دار امام کو بنا دیا ہے, تو امام صاحب اللہ کے سامنے درخواست پیش کر رہے ہیں, تو لہذا اب ہمیں امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنشِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تمہیں غور سے سننا ہے، تمہیں غور سے سننا ہے، یعنی سننے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے قرآن پاک میں. اور وہ جو حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کے بغیر نماز ہوگی نہیں، امام صاحب کو پڑھنی ہے اور وہ سب کی طرف سے اللہ کے دربار میں، اور پھر جب ہم تنہا نماز پڑھیں تو پڑھنی ہے. اس کے لیے کہا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب. جو آدمی تنہا ہو، منفرد ہو، نماز پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اب ایک مسئلہ اور سنو، جن نمازوں میں، جن رکعتوں میں قراءت نہیں ہے تو ہم کیا کریں پیچھے؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں کہا اقرا بنفسک، سورہ فاتحہ دل دل میں پڑھ لو، سورہ فاتحہ کے مضمون میں غور کر لو، اس کے معنی میں غور کر لو. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، دل لگے گا، پورے طور پر اللہ کی طرف کامل طور پر توجہ رہے گی، اور اس توجہ کا حصول نماز میں بہت ہی ضروری ہے. اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ بندہ جب تک نماز میں میری طرف متوجہ رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو میں بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہوں. اس لیے نماز میں شیطان تو پوری کوشش کرے گا، ادھر سے ادھر لے جائے گا، ادھر سے ادھر لے جائے گا، پوری دنیا گھمائے گا، دکان گھمائے گا، گھر کے مسائل لا کر پیش کرے گا. ایک جگہ کی بات ہے نا، نماز ہو رہی تھی، اب کبھی ہوتا ہے امام صاحب کو مغالطہ ہو گیا، دو رکعت ہوئی ہیں، تین رکعت ہوئی ہیں، امام صاحب کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے، مقتدی کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ کمی ہوئی ہے، ایک آدھ رکعت کم ہوئی ہے، تو سب آپس میں چرچا کر رہے ہیں کتنی ہوئی، کوئی تین کہہ رہا، کوئی دو کہہ رہا، کوئی چار کہہ رہا. ایک صاحب کھڑے ہو کر پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں نہیں صاحب، آج صرف تین ہی رکعت ہوئی ہیں. امام صاحب نے کہا اتنی یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا صاحب میری چار دکانیں ہیں، چار رکعت میں چاروں کا حساب کر لیتا ہوں، آج صرف تین کا حساب ہوا ہے. آج صرف تین کا حساب ہوا ہے. تو اب یہ ایسا چل گیا ہے مسئلہ کہ ساری دنیا میں شیطان ہم کو پھرا رہا ہے، ہم پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن آپ اس سے ہمت نہ ہاریں، اس سے ہمت نہیں ہارنی ہے. ہمیں پھر بار بار اپنے ذہن میں ہی لانا ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سوچیے آپ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اگر معنی معلوم ہے تو سبحان اللہ، نور نالا نور، اور اگر معنی معلوم نہیں ہے تو اتنا ہی خیال کیجئے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی آپ کے لیے کافی. اسی طرح تسبیح جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض مرتبہ دل نہیں لگتا ہے، تو ہمت نہ ہاریں، تسبیح پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے کم از کم ہمارے ایک عضو تک کو تو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے، ہماری زمان کو تو کم از کم اپنے ذکر میں لگا رکھا، اس کا احسان ہے. کچھ دن کے بعد میں دل بھی لگ جائے گا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ہمت نہیں ہارنی ہے، اس میں ہم لگے رہیں. اسی طرح نماز کے اندر شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو بچلائے، یہاں سے وہاں لے جائے، وہاں سے وہاں لے جائے، 70 قسم کے مسائل آپ کے سامنے لا کے پیش کر دے گا، لیکن آپ کو ہمت نہیں ہارنی، آپ پھر اپنا دھیان وہیں لائیے، اپنے ذہن پھر وہیں لائیے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو جمع کیجیے آپ. اور میں نے بتایا اگر جماعت میں آپ تو جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اس کو سنیے، اور جب قرآن کریم نہیں پڑھا جائے، جن نمازوں میں نہیں پڑھا جاتا، تو سورہ فاتحہ پر غور کیجئے، اس کی اجازت دی گئی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس حدیث کی اور کافی تشریح ہے، انشاءاللہ پوری حدیث انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله كامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، ہر قسم کے گناہوں سے، معاصی سے ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، کامل تقوی، کامل دینداری نصیب فرمائیے، پاک پروردگار حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے، شبہ والی روزی سے بھی حفاظت فرمائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے ان بچوں کو کامل اور مکمل بنائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.